السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 13. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص فرمایا تھا کہ ہم قصوں میں سب سے بہترین قصہ تمہیں سنا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ سورہ یوسف میں موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ان کے قصے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. صرف نام آیا ہے یوسف علیہ السلام کا، لیکن قصہ کہیں ذکر نہیں کیا گیا. پورے قصے کو ایک سورے میں سمو دیا گیا. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلوایا تو انہوں نے پہلے اپنا معاملہ صاف کروانا چاہا، یوسف علیہ السلام نے، کہ بادشاہ سے پہلے کہیے کہ وہ معاملے کو پہلے وہ حل کرے کہ ان عورتوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا اور جس کی بنا پر ان کو قید، یعنی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، تو اس کا معاملہ کیا ہے. کہا جاتا ہے جو بات اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے جان بوجھ کر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوایا، کیونکہ وہ اپنی عورتوں کو بری کروانا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کی عورتوں پر الزام نہ آئے بلکہ یوسف علیہ السلام پر الزام آ جائے. اسی بنا پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا. جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جیل جاتے رہے. دراصل دیکھا جائے تو یہ ایک تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر بھی اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اس جگہ بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں بھلا میرے لیے کام کرنے کے کیا مواقع ہو سکتے ہیں، بلکہ ہر جگہ کو استعمال کرتے رہے. امام ابن تیمیہ، آپ ان کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ہی مشہور گزرے ہیں، محدث، فقیہ، مقرر، مدرس، مفسر، جو بھی آپ کہنا چاہنے کے لیے آپ وہ لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ہر طرح کے علم سے آراستہ کیا تھا. بہت ہی بہترین مقرر بھی تھے، بہت ہی بہترین فقیہ تھے اور بہت ہی بہترین محدث اور مفسر بھی تھے اور حق بات کہنے والے تھے. جب بادشاہ وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں ڈالنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ پہلے تو کاغذ اور پین ان کو دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں لکھتے رہیں اندر، اس کے بعد کاغذ اور پین بھی ان سے چھین لیا گیا. تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم یہ ساری چیزیں چھین بھی لیتے ہو تو میرے سینے میں جو قرآن ہے تم اسے تو نہیں نکال سکتے، وہ تو میرے پاس ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں کے مجرموں سے بات چیت شروع کی اور اپنے اخلاق سے، جو تعلیم ان کے پاس تھی، جو قرآن ان کے پاس تھا، انہیں حفظ کیا ہوا قرآن، اس کے ذریعے سے انہوں نے جیل کے قیدیوں پر کام کرنا شروع کیا. تو کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے قیدی نیک لوگ بن کر نکلے. تو آپ دیکھیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی جگہ اپنی مجبوریاں ظاہر نہیں کرتے کہ ہم فلاں جگہ کام نہیں کر سکتے، فلاں جگہ کام نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا، موسم ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، پلیزنٹ موسم، تبھی ہم دین کا کام کریں گے. تو نہیں، جن لوگوں کو کرنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں کر گزرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو بھی قید میں ڈالا گیا تھا، پہلے انہوں نے اپنا وہ معاملہ کلیئر کروایا، اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آئے. اب یہاں پر جب بادشاہ کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ان کو اس الزام سے بری کر دیا گیا ہے جو جھوٹا الزام ان پر لگایا گیا تھا، اور ان عورتوں نے بھی خود بخود اعتراف کر لیا کہ خطا ہماری تھی، ہم نے ہی یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. عزیز مصر کی جب بیوی نے اعتراف کیا، اب اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ نفس غرور میں مبتلا ہو جائے یا پندارے غرور میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بری کر دیا. اس وقت آپ دیکھیں ان کا یہ جملہ کسر نفسی کی علامت ہے کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاک ہوں، بلکہ ان نفس الامارۃ بالسوء، کہ نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے کہ جس پر میرے رب کا رحم ہو. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو برائی سے بچ رہے ہیں, جو خوبی کی ان کے اندر ایک طاقت ہے, ایک کوالٹی ہے برائی سے بچنے کی, اس کا کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. قرآن میں تین قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو برائی پر اکساتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی اس کو فیل کر سکتا ہے, ہم سب انسان ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہم خود سے نہیں خواہش کرتے کہ ہم کسی کے ساتھ برائی کریں, لیکن بعض اوقات سامنے والا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سامنے والے پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کروں. تو جو چیز جو نفس برائی پر اکساتا ہے, بدی پر اکساتا ہے, دراصل یہ نفس امارہ ہے. ایک اور نفس ہوتا ہے جو نفس لوامہ جس کو کہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے دو راستے نظر آتے ہیں, ایک اچھا والا راستہ ہوتا ہے, ایک برا راستہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ کسی ایسے راستے کی طرف جاتے ہیں جو برائی والا راستہ ہے, تو اندر سے ضرور آپ کا نفس آپ کو ملامت کرے گا, آپ کا جو ضمیر ہے وہ آپ کو کچوکے لگائے گا, یہ آپ کو آمادہ کرے گا اس بات پر کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے. تو یہ نفس لوامہ ہے. جب انسان نفس لوامہ کی طرف آتا ہے اور نفس لوامہ کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے, تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, جس کے بارے میں آتا ہے, ہم آخر کی صورت میں پڑھتے ہیں کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے نفس مطمئن داخل ہو جا میری جنت میں, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ پر عمل کرنے والا بنائے, کہ جو ہم کو برائی سے روکنے والا ہوتا ہے, تاکہ ہم نفس مطمئنہ کی طرف جا سکیں, اور ہمارا نفس نفس مطمئن ہو جائے, جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ خود صدا لگائے کہ اے نفس مطمئن داخل ہو جا میری جنت میں. اس سے بڑھ کر اور درجات کیا ہو سکتے ہیں بھلا؟ لیکن یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں, یہ بہت ہی چھوٹے سے ٹائم میں ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا, امارہ, لوامہ اور مطمئنہ. لیکن اس پر عمل کرنا واقعی میں بہت مشکل اور بڑے عزم اور حوصلے کا اور صبر کا کام ہے. تو نفس اسی وقت مطمئن ہو سکتا ہے جب نفس لوامہ کو زندہ رکھا جائے, جو اندر کا ضمیر ہے اس کو زندہ رکھا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی اپنی نفس کی پاکیزگی کا دم نہیں بھرتا, بلکہ نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے, اللہ یہ کہ جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے. پھر اس بادشاہ نے کہا کہ آپ کی ہمارے یہاں بہت قدر و منزلت ہے اور آپ پر ہم کو پورا بھروسہ ہے. تب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے. اب یہاں سے بہت سارے لوگوں نے یہ مطلب بھی اس کا لیا ہے کہ خزانہ سے مراد ان کو خزانچی بنایا گیا تھا, لیکن دوسری تمام روایت سے اور قرآن کی آگے کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ان کو صرف ملک کے کسی ایک شعبے کا لیڈر نہیں بنایا گیا تھا یا حکمراں نہیں بنایا گیا تھا, بلکہ پورا ملک ان کے ہاتھوں کر دیا گیا تھا. جیسے اسرائیلیات میں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کو پورا کا پورا اپنا جو کاروبار تھا, یعنی بادشاہت تھی, وہ سونپ دیا, اور خود صرف ایک نام کا بادشاہ بن کر الگ رہا, کیونکہ یہ سارے معاملات ہینڈل کرنے تھے. جو قحط سالی آنے والی تھی اور جو غلے کو محفوظ رکھنا تھا, ملک کے تمام انتظامات کو سنبھالنا تھا, اس بنا پر بادشاہ نے پورا کا پورا ملک ان کے حوالے کر دیا, کیونکہ آگے کی آیت ہمیں یہی بتا رہی ہے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی, وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. یہی والی آیت ہے جو بتاتی ہے کہ پوری زمین کا بادشاہ بنا دیا تھا. دو خوبیاں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ کسی بھی لیڈر کو جب کیا جاتا ہے, اپوائنٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ حفیظ علیم, حفاظت کرنے والا اور جاننے والا, یعنی جو جس عہدے کا حقدار ہے اس میں وہ یہ قابلیت ہونی چاہیے, یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, تبھی اس کو اس عہدے کا حقدار بنایا جا سکتا ہے. دوسری بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے کہا, تو یہاں پر جو خود سے آفر ہے دراصل یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو عہدے اور جاہ کی طلب تھی, بلکہ وہ جانتے تھے کہ اس ملک کا انتظام فی الحال اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں, جو علم, جو حکمت, جو نبوت دی ہے, تو وہی اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اس بنا پر یوسف علیہ السلام نے خود سے آفر کی کہ مجھے میرے حوالے کر دیجیے سارا انتظام, لہٰذا ان کے حوالے کر دیا گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عہدہ اور جاہ طلب کرنا یہ مذموم حرکتوں میں سے ہے, حدیث میں آتا ہے, لیکن یہاں پر کسی اور بنا پر یہ عہدہ طلب کیا گیا. یعنی یوسف علیہ السلام کا مقصد یہاں پر بادشاہت حاصل کرنا نہیں تھی, بلکہ کیا تھا کہ ملک کا انتظام صحیح طریقے سے سنبھال سکے اور اس کو چلا سکے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا۔ پھر محسنین کا ذکر آیا ہے اور یوسف علیہ السلام کی اسی کوالٹی کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ وجہ اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لے آنا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش عطر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جو کیونکہ قحط سالی جو ہوئی تھی یا قحط جو پڑا تھا تو اس نے سب آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا تھا، اسی بنا پر یہ لوگ کنعان سے مصر آئے تھے غلہ لینے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کنعان یعنی وہیں پر ہی مصر شہر میں غلہ مل رہا ہے اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں غلہ نہیں تھا قحط کی بنا پر، اس لیے یہ بھائی سارے وہاں پر آئے تاکہ غلہ لے سکے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ان پر اعتبار نہیں کیا اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا، کس بنا پر؟ اس لیے کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں وہ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، اسی بنا پر یہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ان بچوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، ان بیٹوں کے ساتھ۔ اب چونکہ غلہ اتنی تعداد میں مل رہا تھا، زیادہ تعداد میں، اور اس حساب سے تھا کہ جتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگوں کو غلہ ملے گا یا اتنے اونٹ اس پر لاد کر غلہ دیا جائے گا، تو اب انہوں نے تقاضا کیا کہ چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ اس کے نام کا بھی غلہ ہمیں ملے۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے عہد و پیمان دے دیے تو اس نے کہا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے عہد و پیمان پر دے دیا تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی ایک حکمت عملی تھی، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو جو علم دیا جاتا ہے اس حساب سے دیکھا جاتا، جو ان کی چھٹی حس تھی یا ان کو ایک طرح سے ایک آگہی تھی کہ انہیں لگ رہا تھا کہ سارے بھائی ایک ساتھ جا رہے ہیں، کچھ انیوجول سی بات نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے تو اپنی طرف سے تدبیر بتا دی کہ کیا کرنا ہے، ایک دروازے سے داخل ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بھی محسوس ہو کہ مصر والے یہ سمجھیں کہ یہ کچھ لوٹ مار کرنے آئے ہیں، کیونکہ پورا جتھا تھے یہ لوگ نا، یعنی 11 بھائی، تو نظر لگ سکتی تھی یا کچھ بھی ہو سکتا تھا، ان پر کچھ الزام لگایا جاتا، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے ان کو احتیاطاً یہ تدبیر بتائی تھی کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ تو یہاں پر جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ تدبیر کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تدبیر کرنے سے پہلے نہیں۔ بعض اوقات ہم سے غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ ہم تدبیر کرنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جیسے وہ آتا ہے نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، معاملہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے، کچھ آپ نے عملی تدبیر نہیں کی، کچھ ایسے اپنا بچاؤ نہیں کیا اور بس اللہ پر بھروسہ کر لیا کہ اللہ بچانے والا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو تدبیر کرنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا. اور وہ واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو علم، حکمت اور نبوت جو ملی تھی، اس کی بنا پر انہوں نے اپنے طور پر جو تدبیر اختیار کرنی تھی وہ تو کر لی، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. جو بات اللہ نے لکھ دی ہے، پھر انسان کتنی بھی تدبیریں کر لے، کوئی بھی اسباب مہیا کر لے، اللہ کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. پھر جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارشتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، جس کے درجے ہم چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو تدبیر تھی، اور یہاں اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آواز لگانے والوں نے آواز لگائی، جو سرکاری لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا پیالہ تھا. تو یوسف علیہ السلام کو ہی بادشاہ بنا دیا گیا تھا، یعنی کسی ایک شعبے کے وہ ذمہ دار نہیں تھے بلکہ پورے ملک کے بادشاہ تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اور تدبیر کی کہ خود انہیں سے پوچھنے لگوایا گیا کہ تمہارے یہاں پر چور کی کیا سزا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ جس نے جو چیز چرائی ہو اس کے بدلے اسی کو رکھ لیا جائے. اور یہاں جو مصر میں جو قانون تھا، وہاں پر اس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے. اب ان کے بھائی کو روکنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی، اور اس طرح سے ان کا بھائی وہیں ان کے پاس رہ گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس. وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو علم عطا تو کرتا ہے، یا حکمت دیتا ہے، یا نبوت سے سرفراز کرتا ہے، یا ایک بصیرت دیتا ہے، لیکن ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمام علم سے بالا تر ہے. ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. انہیں جھوٹا الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ جو دل کا کینہ یا حسد ہے وہ جاتا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک جھوٹی بات لے کے، بچپن کی غلط بات کو لے کر انہوں نے اس کا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا. یعنی اپنے طرف سے اپنے بھائی کو، جس کو وہ کنویں میں ڈال چکے تھے، اور ان کی سوچ کے حساب سے وہ بھائی ہو سکتا ہے مرکب بھی گیا ہو، لیکن جو ان کے دل میں حسد اور کینہ تھا اس کی بنا پر ابھی بھی انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور کہنے لگے کہ اگر یہ چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کا بڑا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، یہی معاملہ کر چکا ہے. اب اس بات پر یوسف علیہ السلام اگر اس وقت راز کھول دیتے اور راز فاش کر دیتے تو ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت عملی کے خلاف تھا، لہٰذا وہ صبر کی گھونٹ پی کے رہ گئے. اور انہوں نے اس بات کو ابھی ظاہر نہیں کیا کہ میں تو تمہیں پہچان گیا ہوں اور میں ہی یوسف ہوں، کیونکہ ابھی یہ بات کہنے کا وقت نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا، اے سردار زی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی تو کیا کر رہے تھے، الزام لگا رہے تھے چوری کا، اور ابھی کیا کر رہے ہیں، ان کو سردار زی اقتدار کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یہاں وہی لفظ آتا ہے کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ہی محسن ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. یہاں جو لفظ آیا ہے اس کے لیے، پیالے کے لیے، اور جو ان کے بھائی کے ٹیک میں خود ہی رکھوا دیا گیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے کہنے پر رکھوایا گیا تھا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تدبیر اختیار کی، سوا کا لفظ آیا سواد سے، کہ یہ تدبیر اختیار کی، دراصل یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. ظاہر سی بات ہے، بچپن کے بچھڑے ہوئے اور ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں، اسی بنا پر انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی. اب وہ پیالہ جب ان کے سیک سے برآمد ہوا، تو یہاں پر مصر کا قانون نہیں چل سکتا تھا، یہاں پر جو کنعان کا قانون تھا، یوسف علیہ السلام جہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے بھائی، وہیں کے قانون کے مطابق انہوں نے ان کے بھائی کو اس کی جگہ رکھ لیا. اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ بھائی اللہ کے نام پر عہد و پیمان کر کے آئے تھے، اور اللہ کے نام پر عہد و پیمان کرنے کی بنا پر اب یہ واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب یہ والد کو کیا جواب دیتے. اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ وہیں رکے رہے، ہر طرح کی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے بھائی کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس بھائی کی جگہ بھلے ہی کسی اور کو رکھ لیں، لیکن اسے چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے والد اس کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہ کیسا کر سکتے ہیں، اس طرح تو ہم ظالم شمار ہوں گے اگر ہم کسی اور کو رکھ لیں. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ایک ضرور ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا ڈر ڈال دیتا ہے. جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی کیا جانے لگا، تو یہ جو بڑا بھائی تھا، انہی نے منع کیا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو کہہ رہے ہیں وہ جملہ، یا بڑا بھائی جو کہہ رہا ہے کہ تم نے یوسف کے معاملے میں کیا کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ اس پلاننگ میں بڑا والا بھائی بالکل اس سے الگ تھا، بلکہ ان سارے لوگوں کے کرنے کی وجہ سے یہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا. اب یہاں پر بھی وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، اور میں اپنے والد کو کیا جواب دوں گا، یہاں تک کہ اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ نازل کر دے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کتنی بہترین بات تھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس پر الزام لگایا گیا ہے. اور غیب کی باتیں، غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے نہ ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. بیٹوں نے کہا، خدا را، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں، جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے، ایک اتنا بہترین کردار ہے بحیثیت والد، بحیثیت اللہ کے بندے. کہ جو انہوں نے کہا کہ قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے غموں کا شکوہ، بیٹوں کو کچھ فضیحت نصیحت نہیں کی، بیٹوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کتنا صبر سے کام لیا، یوسف علیہ السلام کے معاملے کے وقت بھی بہت ہی صبر سے کام لیا تھا اور اس وقت بھی صبر سے کام لیا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اگر کمپیئر کریں اپنے آپ کو بحیثیت والدین، اگر کوئی ایک بچے سے غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرے بچے کو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے، بلکہ بڑا ہی بچہ ہو اور وہ چھوٹے بچے کو گود سے گرا دے یا کچھ تکلیف اس کو پہنچا دے، اب آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بچوں کو اتنا ڈانٹتے ہیں اور اتنا زود و خوب کرتے ہیں کہ بےچارا وہ سامنے والا بچہ بالکل سہم کر رہ جاتا ہے۔ تو ایک بچے کی وجہ سے دوسرے بچے کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر دیا کہ بالکل اس کی عزت نفسی ختم کر دی، تو بالکل ہم ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات۔ جبکہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا کردار آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا معاملہ پیش آ گیا، دو دو بچے ان کے ان سے چھوٹ گئے، جدا ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ یہی بیٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اور انداز آپ دیکھیں کہ یا بنی یا اذهبوا کہ جاؤ، فتحسسوا اور جاسوس یعنی معلومات کر کے آؤ یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں، اور ولا تیأسوا من روح اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ کتنا بہترین جملہ ہے، اور انہی بچوں پر دوبارہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، انہی بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج رہے ہیں، جبکہ ہمارا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو بچوں سے ان کی عزت نفس نہیں چھیننی چاہیے، یا ان کو اتنا زیادہ زود و خوب نہیں کرنا چاہیے دوسرے بچوں کی وجہ سے کہ بےچارے بالکل ہی اپنی انسلٹ فیل کریں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہانہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب یہاں پر دونوں کا انداز آپ دیکھیں کہ اپنے بھائی جب اس حالت میں ان سے ذکر کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی پونجی ہے اور غلہ بھی زیادہ نہیں ہے، اور ہم پر آپ صدقہ کریے، خیرات کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور پھر اس وقت انہوں نے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اب یہاں پر ان کے بھائیوں کو بھی آپ دیکھیں معاملہ، کہ اب وہ خود بھی نادم تھے اور ندامت میں مبتلا ہوئے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، یہ جملہ کہہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم ہی خطا کار تھے، اور یہی جملہ دراصل اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو لوگ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس پر اڑے رہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس الزام سے بری کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تصیب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹائے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ جو جملہ ہے کہ لا تصریب علیکم الیوم، یہی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ سے کہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کفار مکہ نے سوال کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام یا بنی اسرائیل کا مصر میں آباد ہونا کس طرح تھا، اس کے جواب میں یہ سورت سنائی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جملہ کہا جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جبکہ وہ انہوں نے ان کی جان لینا چاہی، ان کو نقصان پہنچانا چاہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، ان کو تکلیف دینے میں، ان کی جان لینے میں کفار مکہ نے یا جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب مکہ فتح ہو گیا اور تمام اختیارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئے، تب اللہ کے رسول نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ کہا کہ جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اگر سامنے، ایک تو بھائی بھی نادم تھے، انہوں نے خود اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، اور دوسرے یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے نیچرل الفاظ ہیں نا، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جو گھر میں باتیں ہوتی ہیں، ہم سب یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام سے ان کی محبت دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کی، کہ کیسے ان کو محسوس ہوا اور کیسے ان کو احساس ہوا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جبکہ قافلہ بھی پہنچا بھی نہیں تھا۔ یہ دل کو دل سے راہ جو ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ اور چونکہ شروع سے یعقوب علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے امید ہے کہ یوسف ضرور ملے گا، یعنی انہوں نے اپنے بچوں کو اسی لیے ان کی ٹوہ لگانے کے لیے بھیجا تھا کہ معلوم کر کے آؤ کہ وہ یوسف کہاں ہے۔ ان کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مارا نہیں گیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب ان کو سنایا تھا اس سے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کوئی بڑا عہدہ یا کوئی بڑا ایسا درجہ عطا کرے گا جس کی وجہ سے یوسف ابھی زندہ ہوں گے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یکایک اس کی بینائی عورت کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ سب بول اٹھے، قالوا یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جملے کیا ہمیں بتا رہے ہیں اور کیا تعلیم ہمیں دیتے ہیں۔ ایک تو پہلے سب سے بڑی بات، کی غلطی کا اعتراف، یعنی ان کے بھائی ابھی اس حد تک برائی میں انوالو نہیں ہوئے تھے، صرف ان کو یوسف علیہ السلام کی حد تک یہ تھا، یا حسد تھا یا چڑ تھی کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوگی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی استغفار کی توفیق دی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریے، بخشش طلب کریے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب سے ان کے لیے دعا کی، اور یعقوب علیہ السلام کا آپ یقین دیکھیں کہ میرا رب غفور الرحیم، یعنی واقعی میں وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں، یا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کو جو کارنش بجا لانا ہم کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا سینے پر ہاتھ رکھ کے کسی کے آگے جھکنا، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ سجدے کے معنی میں یہ بھی ہمیں وسعت ملتی ہے کہ یہ بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی سجدہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا دے، اور عربی زبان میں سجدہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا کسی کے آگے جھک جائے اس کی تعظیم کے لیے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ پورا ہوا، جو انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، اور جس خواب کے بارے میں ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اور وہ خواب اس طرح سے پورا ہوا کہ سب ان کے آگے جھک گئے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، آج مسلمانوں نے بھی اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ کسی پیر، بزرگ یا ولی یا کسی بادشاہ کے آگے سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی سجدے سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں تو جائز رہا تھا، لیکن آج اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، اور آسمان و زمین کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کر مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اب چونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ زبان سے بھی شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھی یاد کر رہے ہیں جس نے قید خانے سے چھڑایا، ان لوگوں کو یہاں لا کر آباد کروایا، ان کے گھر والوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی. تب وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح دنیا میں معاملہ اچھا کیا ہے، آخرت میں بھی معاملہ اچھا کر، کہ نیک لوگوں کی صحبت ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام یا اور بھی نیک، کوئی اور نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی صحبت مجھے آخرت میں بھی ملے اور میرا خاتمہ اسلام پر کر. بہت ہی بہترین اور پیاری دعا ہے. تو نیک لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس غرور میں مبتلا نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ان کو بھی یوسف علیہ السلام کی، کہ بھائیوں کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہوا تھا، جو بھائیوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی، تو یہاں پر بھی شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا تاکہ اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیں. تو یہی معاملہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ اگر سامنے والا اپنی غلطی پر نادم ہے تو ہمیں بار بار اس غلطی کا ذکر سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اس غلطی سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کسی کے سامنے ہم وہ قصہ نہ چھیڑیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. یوسف علیہ السلام کی حکومت وہاں پر، یعنی بنی اسرائیل کی حکومت 500 سال تک وہاں چلتی رہی مصر میں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی زندگی تک حکومت کرتے رہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل 500 سال تک مصر میں رہے، اور ان کو پھر فرعون نے غلام بنا لیا. پھر وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بادشاہت ان سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لی. ایک اور جو بات کلیئر کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ وازوں میں اور کچھ جگہوں پر اس طرح سے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ زلیخا، یعنی جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو برائی پر اکسایا تھا اور بدی کی دعوت دی تھی، تو کچھ ایسے جھوٹے قصے، جھوٹے سچے قصے مشہور ہیں کہ زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا. تو کسی بھی اوتھینٹک روایت سے اور کوئی اچھے صحیح واقعے سے بات نہ بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا ہو. اور ہمارے یہاں پر ان قصوں کو اتنا مشہور کر دیا گیا ہے کہ باقاعدہ نکاح کے خطبے میں خود جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نعوذ باللہ دعا کرتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا کسی محبت پیدا کر، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے. تو ایسے سارے قصوں کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، نہ اس پر یقین کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی اس قسم کی دعائیں کرنی چاہیے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری طرح روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہیں کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے اسے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. سورہ رعد مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ رات دراصل کڑک یا گرج کو کہتے ہیں، بجلی کی کڑک یا گرج بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ بار بار غور و فکر کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ہمیشہ جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، پہاڑ ہے، اونٹ ہے، بار بار نیچر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو فوراً ایمان لائے تھے، یا عرب کا جو علاقہ تھا وہ بہت جلد اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کی وجوہات یہی نظر آتی ہیں کہ وہ لوگ نیچر سے بہت قریب تھے، اور جب ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے تو فوراً ایمان لے آتے۔ تو قرآن میں آپ کو اونٹ کا ذکر بہت ملے گا، کیونکہ صحرا میں اونٹ پایا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے یہ لوگ قریب تھے اور جن چیزوں کے بارے میں یہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی نشانیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے قرآن کے آخری پارے کی صورتوں میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، کہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو یعنی صحرا میں چلاتا ہے، یہ کیسے اس نے ان کو تخلیق کیا۔ جو اونٹ کی حیثیت ہے یا اونٹ کی تخلیق، اگر آپ اس پر غور کریں گے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیر ایسے بنائے ہیں کہ وہ صحرا میں آسانی سے چل سکتا ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ یا دوسرے جانور ہم صحرا میں چلائیں تو ریت کے اندر ہی ان کے پیر دھنستے چلے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ صحرا میں کوئی ایسی گرینری نہیں ہوتی، نہ پانی ہوتا ہے، تو اونٹ بغیر پانی کے بھی کئی دن رہ سکتا ہے۔ پھر تھورنی بشز یعنی ایسی کانٹے دار جھاڑیاں بھی وہ کھا سکتا ہے جس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت پر غور کرنے کے لیے بار بار دعوت دی ہے، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ قرآن کی کوئی آیت سنتے تھے تو فوراً ایمان لے آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے یا سنتے تو صحابہ کرام یعنی پہلے جو مسلمان نہیں تھے بعد میں فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر نشانیوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر یہاں پر زمین کی بات کی گئی ہے کہ وہی جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، مد الارض کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، اور مد کا معلوم ہوتا ہے کہ کھینچ کر بڑا کر دینا۔ تو زمین کو اس طرح سے پھیلایا گیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے بالکل گول بھی نہیں ہے، اور اگر آپ اوپر سے اس کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی بال ہو۔ تو اس کو زمین کو ایسے پھیلایا گیا جیسے کہ کسی چیز کو کھینچ کر پھیلایا جاتا ہے، پھر وہ کہیں ڈھلک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے میخوں کی طرح، کہ زمین تمہیں لے کر لڑک نہ جائے۔ پھر ہر قسم کے پھل پیدا کیے، جوڑے والے بھی، اور ایسے پھل ہے کہ ایک ہی پانی جن کو سیراب کرتا ہے لیکن مختلف اس کی شکل اور مختلف اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو غور و فکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن بھی پڑھنے کے دوران، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امام شافعی نے فقہ کے اصول قرآن سے ہی وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ فقہ کے اصول کے لیے ان کو قرآن سے کوئی آیت ملے۔ انہوں نے بار بار پڑھا اور 300 دفعہ پڑھا، جب کہیں جا کر ان کو ایک آیت ایسی ملی سورہ نساء کی کہ جس سے انہوں نے سمجھا کہ واقعی میں یہی آیت سے فقہ کے اصول بنائے جا سکتے ہیں، کہ جو بھی مومنین کے علاوہ کوئی اور راہ چاہے گا غیر سبیل المومنین تو پھر من ولا منہم، کہ ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے قیاس اور فقہ کے اصول کے لیے اس آیت سے قانون بنائے اور ایک کتاب لکھی جس کو کتاب العم کہا جاتا ہے، جس میں تمام اصول بتائے گئے ہیں کہ اگر فقہ مرتب کی جائے گی تو کن اصولوں کو رکھ کر مرتب کی جائے گی۔ تو غور و فکر سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور غور و فکر سے ہی انسان مزید اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف خشیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو غور و فکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ واقعی میں ہم کبھی غور کریں تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے، ایک ہی ہوا ان کو مل رہی ہے، ایک ہی سورج کی روشنی سے ان کو روشنی مل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی زمین بھی ایک ہی ہے، لیکن سب کے مزے، سب کا کلر، سب کا ہر چیز ڈفرینٹ اور چینج ہے۔ تو یہ کون ہے جو پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ بار بار یہ لوگ تقاضا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں اور رسول ہیں تو پھر یہ قیامت جس کا وعدہ کرتے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے؟ یہ لوگ عذاب مانگنے میں جلدی کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ نشانیاں کوئی ہمارے لیے بتائی جائیں۔ اب دیکھیں کہ نشانیوں سے ہو سکتا ہے بر وقت وہ لوگ ایمان لے آتے، یا معجزات سے وقتی طور پر مغلوب ہو کر وہ ایمان لے آتے، لیکن ہم خود دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات دیے۔ یہ دے بیضہ تھا، ان کی لاٹھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذکر ملتا ہے، نو نشانیوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو نو نشانیاں دی تھیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل، کیا ویسا وہ ایمان لائے تھے یا ویسا ان کا ایمان تھا جیسے کہ ہونا چاہیے؟ اسی طرح سے نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بڑھ کر معجزات دیے۔ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، کوڑھی کو ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھا ہو جاتا، پرندے مٹی کے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بالکل جی اٹھتا، یعنی سچی کا پرندہ بن جاتا۔ تو اس سے بڑھ کر معجزات اور کیا ہو سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود بھی معجزات سے وقتی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے دیر پر فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، جو آپ کو قرآن دیا گیا، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ نہیں تو یہ معجزات سے وقتی طور پر تو انسان جذبات سے مغلوب ہو کر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، لیکن وہ پختگی اس کے اندر نہیں آ پاتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خواہش کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے معجزات آپ کو نہیں دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جس کو بھی ماننا ہو وہ دلیل کے ساتھ بات مانے، ایسے معجزات کے ذریعے نہیں۔ اور معجزات رسولوں کی خواہش پر نہیں بھیجے جاتے، اور نہ ہی انسانوں کے تقاضوں پر، بلکہ جب اللہ تعالیٰ پھر معجزے بھیجتے تو اس کے بعد ان کے لیے پھر کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی کہ اگر وہ معجزات پر یقین نہ کریں تو پھر ان کے لیے تباہی اور بربادی ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلی قوموں کا ذکر پڑھا۔ اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال۔ ہر چیز کی اس کی مقدار مقدر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی کتنے آج ہمیں پتہ چلتا ہے، اب سائنس نے ترقی کی ہے تو ہمیں وہ یہ بات آج بتاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1450 سال پہلے قرآن میں بتا دی تھی کہ اللہ کو علم ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ اور یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ بچہ جو پروٹیکٹ رہتا ہے اندر تو پانی کا سیک ہوتا ہے جس میں وہ بچہ محفوظ رہتا ہے، اور یہ جو پانی کی کمی اور زیادتی ہے رحموں میں، یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ہے۔ کتنے بچے آٹھ مہینے کے بعد یا ساتویں مہینے میں پریمیچور ڈلیوری ہو جاتی ہے اور بچے بچ نہیں پاتے، اور ڈاکٹرز اس وقت یہ ریزن بتاتے ہیں کہ پانی سوکھ گیا تھا یا پانی کم ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحموں میں جو پانی کی کمی اور زیادتی ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ بچہ جو محفوظ رہتا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، کے رحم جو جس چیز کی کمی یا زیادتی کرتے ہیں، اور جو مقدار ہے اندر پانی کی جس سے بچہ زندہ رہ سکتا ہے یا اس کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سبحان اللہ، تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کی مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ مواقبات کی بات کی گئی ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ گر جاتا ہے یا کوئی مار ہمیں لگ جاتا ہے، اور ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مار ہمیں لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ذرا سی کی وجہ سے آنکھ بچ گئی، اگر اور مار تھوڑا سا آگے لگ جاتا تو آنکھ چلی جاتی۔ کئی قسم کے جملے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کو پہلے پتہ نہ چل جاتا تو ہم ابھی گڑھے میں گر گئے ہوتے، یا ہمیں ٹھوکر لگ گئی ہوتی، یا اگر میری آنکھ لگ جاتی تو ایسے ہو جاتا، فلاں چیز جل جاتی۔ تو یہ جو حفاظت ہے، ہر وقت کئی فرشتے ہماری حفاظت اور نگرانی کر رہے ہیں، انہی کا یہاں ذکر کیا گیا کہ مواقبات یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں نگران فرشتے جو اللہ کے حکم سے دیکھ بھال کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے فرشتے مقرر کیے جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور بس اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفہ، یہاں پر گرج، بادل اور فرشتے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ بادل، فرشتے، یہ سارے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر انسان کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ اس اللہ کی تعریف کے گن نہ گائے، اس کی پاکی بیان نہ کرے، اس کا ذکر نہ کرے۔ لہذا ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرج کی آواز سنتے تو اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ یہ جو بادل ہیں جو اتنا اتنا پانی لیے گھومتے ہیں اوپر آسمانوں میں، اور ہوائیں انہیں لے کے چلتی ہیں یا ان کو ٹھہرائے ہوئے رکھتی ہیں، تو آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں بادل بھرا ہوا بادل جو ہے وہ گر پڑا، اور ایسا یوزلی عام طور پر ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بادل اتنے ٹن پانی لیے ہوئے ہوتا ہے، اور کئی اس میں اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ہی بستی پر گر پڑا تو کہا جاتا ہے کہ کئی گھر مسمار ہو گئے، اور اس بستی میں ایک سیلاب کی مانند حالت پیدا ہو گئی۔ تو جو قدرتی طریقہ ہے بارش برسنے کا، وہ ایک الگ ہے، اور بادل کا گر جانا ایک الگ بات ہے۔ تو یہ جو بادل اللہ تعالی کی طرف سے آتے ہیں، اور جو ہواؤں میں آسمان کے، زمین اور آسمان کے بیچ ٹھہرے رہتے ہیں، اس میں واقعی میں ہمارے لیے بڑی نشانی ہے، اور بظاہر یہ روئی کے گالوں کی طرح بالکل ہلکے پھلکے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کوئی وزن نہیں، جبکہ یہی بادل جو بظاہر ہم کو اتنے ہلکے پھلکے نظر آتے ہیں، یہ ٹنوں پانی لیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اندر۔ کون انہیں تھامے ہوئے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ جا کر فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل ایک طرف چلا اور پھر اس نے وہاں پر بارش برسائی۔ اس بارش کے برسنے سے جگہ بنتی گئی اور پانی نالیوں کی صورت میں چلنے لگا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب یہ دیکھا اس نے ایک شخص کو کہ وہ اپنے باغ میں کھدائی کر رہا ہے اور بیلچے سے نالیاں بنا رہا ہے، تو وہ پانی سیدھا اس کے باغ میں چلا گیا۔ یعنی جو بادل سے اسپیشل پانی گرا تھا، وہ پانی چلتا ہوا بہتا ہوا سیدھا اس شخص کے باغ میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، اس شخص نے جو باغ والا آدمی تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تمہیں میرے نام سے کیا سروکار، تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تب اس نے واقعہ بتایا کہ میں نے بادل سے آواز سنی کہ اس بادل سے کہا گیا کہ فلاں فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو، تو تمہارا کیا معاملہ ہے کہ جس کی بنا پر تمہارے لیے اسپیشل پانی کا انتظام کیا گیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اب تم نے پوچھا ہی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے باغ کی پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اس باغ پر لگا دیتا ہوں، یعنی دوبارہ فصل گرو کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو یا زمین کی پیداوار ہو، اس میں اللہ کا حق ضرور ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اور نہ ہی خرچ کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے۔ تو جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہمیں بہترین طریقے سے دے گا۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعًا اور کرہًا سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ بہت ہی بہترین مثال دی گئی ہے، اور اس مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا ایسے ہے جیسے کوئی پانی سے کہے کہ میرے منہ تک پہنچ جا، جبکہ پانی اس کے منہ تک نہیں آنے والا، پانی پینے کے لیے تو خود ہی اس کو جانا پڑے گا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کو پکارتے ہیں، تو ان کی پکار تیر بے ہدف بتائی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو غیر مسلم اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کو پکارتے ہیں اور ان کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، تو ایکچولی دینے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن ان کا یقین چونکہ ان پر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو دے دیتا ہے، لیکن دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ جو بت ہیں یا جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ جن کو ٹھہرایا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ پھر یہاں مثال سے بات کی گئی سمجھائی گئی ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں جو کلرز آنکھوں والے دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ کلرز ایک اندھا شخص محسوس کر سکتا ہے؟ جس طرح کلرز کی پہچان ہمیں ہے، کیا ایک نابینا شخص کو وہ کلرز کی پہچان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح سے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی بہترین مثالوں سے بات سمجھائی گئی ہے کہ پھر یہ لوگ کدھر ہانکے جا رہے ہیں، کدھر پھرائے جا رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں۔ دراصل وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، بلکہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جھاگ کی مثال دی گئی ہے۔ یعنی ہر دفعہ پیچھے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اور مثالوں سے بات کیوں سمجھائی جاتی؟ جس کی وجہ سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب تک ہم مثالوں سے بات کو پیش نہیں کریں گے ہم سامنے والے کو سمجھا نہیں سکتے. تو ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کے اس انداز کو اپنائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ تھا کہ آپ مثالوں سے صحابہ اکرام کو بات سمجھاتے تھے یا مثالوں سے آپ کی تربیت کیا کرتے تھے. جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ایک سیدھی لائن بنائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس کے آس پاس ایسی پگڈنڈیاں بنائی اور کہا کہ یہ سب ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں, اور ہر پگڈنڈی پر شیطان بیٹھا ہوا ہے انسان کے گھات میں جو اس کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے یا اس کی راہ گم کر دینا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جیسے سورسز تھے اس حساب سے آپ نے مثال سے بات سمجھائی. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جو ہم طریقہ اختیار کر رہے ہیں, طریقہ اپناتے ہیں, ابھی جو لیٹسٹ طریقہ ہے, نئے نئے چیزیں آ گئی ہیں. آپ لوگ خود ہی دیکھتے ہوں گے کہ بالکل چھوٹے سے اس میں اسکیچ سے ڈرا کر کے, ابھی جیسے پیورٹی پر آیا تھا, طہارہ پر, واٹس ایپ پر ایک میسج بہت گردش کر رہا تھا, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ طہارہ دراصل کیا ہے جو قرآن کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے, طہارت کے کیا مسائل ہیں. ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ڈرا کر کے اسکیچ سے سمجھایا جاتا ہے, تو وہ بات انسان کی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مثالوں سے بات سمجھائی ہے, تو ہم بھی جب بھی دین کا کام کریں ہم کوشش کریں کہ مثالوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کریں. اب یہاں جو مثال دی گئی ہے جھاگ کی مثال دی گئی ہے, اور یہ جھاگ ایسی چیز ہے کہ جس سے دن رات ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہم سب خواتین ہیں, ہم تو کپڑے دھوتے ہیں, ٹھیک ہے اب تو ہاتھ سے کپڑے دھوئے نہیں جاتے, واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں, لیکن واشنگ مشین میں بھی جب آپ ڈالتے ہیں واشنگ پاؤڈر اور جب وہ مشین پوری طرح سے گھومتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سب جھاگ سا آ جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کبھی سمندر کے کنارے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ سمندر کے کنارے جھاگ سا جمع ہوتا ہے. تو یہ سب طرح سے جھاگ کیا ہے, یہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے, بعد میں یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جاتا ہے اور نیچے جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور جھاگ ختم ہو جاتا ہے. آپ اس جھاگ کو کبھی پکڑنے کی کوشش کریں, کیا جھاگ کو کوئی پکڑ سکتا ہے یا پکڑ سکا ہے جھاگ کو, یا وہ کوئی سالڈ چیز ہوتا ہے جھاگ؟ نہیں نا جی. تو جھاگ سے سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان شریکوں سے کچھ مانگتے ہیں اور جن پر یہ سہارا کیے ہوئے ہیں, تکیہ کیے ہوئے ہیں, تو یہ سب سہارے ان کے چھوٹ جائیں گے جیسے جھاگ کی مانند, کہ جیسے انہوں نے جھاگ کو پکڑ لیا ہے اور جھاگ تو ہاتھ ہی میں نہیں آنے والا. جیسے آتا نا کہ جن پر تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, کہ جن پر بھروسہ تھا وہ تو کچھ بھی نہیں نکلا, ٹائیں ٹائیں فش والا معاملہ ہو گیا. تو یہاں پر جھاگ سے مثال سمجھائی گئی ہے کہ جھاگ جس طرح اوپر سطح پر آ جاتا ہے, بالکل جو ٹاپ لیئر جو ہوتی ہے وہ جھاگ کی ہوتی ہے, بعد میں جھاگ ختم ہو جاتا ہے, جو اوریجنل چیز ہے وہ نیچے باقی رہ جاتی ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ برتنوں کو بالکل دھلانے کے لیے, صاف کروانے کے لیے جو پیتل کے برتن ہوتے تھے جو گولڈن کلر کے ہوتے ہیں, یا سلور کے بھی برتن ہوتے تھے, لوگ گھومتے تھے کچھ اپنے چھوٹے چھوٹے سیک لے کر, اور ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جس سے وہ ان برتنوں کو صاف کرتے تھے, اور برتن بالکل سلور اور گولڈ کی طرح چمک اٹھتے تھے. آج بھی گولڈ کو صاف کرنے کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب آپ کچھ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ, جیسے اگر ہم خواتین ہیں, اگر ہم اس مثال کو سمجھنا چاہیں, تو کبھی آپ نے آلو کے کٹلٹس بنائے ہیں جو انڈے کے لکوڈ میں بھگو کر تلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ انڈے میں بھگو کر ان کٹلٹس کو فرائی کرتے ہیں تو جو تیل ہوتا ہے فرائی پین میں, فرائی کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اوریجنل تیل نظر نہیں آتا ہے, اور بعض اوقات وہ جھاگ, تیل کا جھاگ انڈے کی وجہ سے اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ تیل بھی نیچے گرنے لگتا ہے, اور جو نیچے کا تیل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ اندر ہم نے جو چیز فرائی کرنے کے لیے ڈالی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. لیکن بعد میں جیسے ہی آپ چولہا بند کرتی ہیں تو وہ جھاگ کیا ہوتا ہے, خود بخود بیٹھ جاتا ہے. پہلے ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں, تیل وغیرہ, لیکن جب چولہا بند کرنے کے بعد وہ جھاگ بیٹھ جاتا ہے اور جو تیل ہے, آئل ہے, ہمیں نظر آتا ہے. تو جھاگ وہ اوریجنل چیز نہیں ہوتی. برتنوں کو جب پگھلایا کرتے تھے یا برتنوں کو جب صاف کیا جاتا تھا اس سے بھی ایسی جھاگ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے, نفع بخش ہے, وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. تو یہاں جو مثال دی گئی ہے کہ آسمانی بارش یعنی وحی کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کو آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے جو سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر، ان کو ندی نالوں کی مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے ظرف کے مطابق اللہ کی رحمت سے بھرپور، یعنی جو رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو باطل ہوتا ہے جو اس وقت بہت شور و غوغا کھڑا کرتا ہے وہ جھاگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ آسمانی بارش سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس وحی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی آسمان سے پانی برسایا اللہ تعالیٰ نے، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ اب یہ جو ندی نالے چل نکلے، یہ دراصل وہ مسلمان ہیں، وہ سلیم الفطرت لوگ ہیں جنہوں نے اس آسمان سے برسائی ہوئی بارش کا، یعنی وحی کا فائدہ اٹھایا۔ ہر ایک نے اس کو اپنے ظرف کے مطابق لیا۔ صحابہ کرام میں مختلف قسم کے لوگ تھے، آج ہم میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہی چیز قرآن ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مختلف مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسلام کے تعلق سے غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کا عمل بالکل اس کے منافی ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی بارش برسائی اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، تو مختلف قسم کے مسلمان ہیں جنہوں نے مختلف طریقے سے اس وحی کو لیا، جس کا جیسا ظرف تھا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب یہاں پر مخالف گروہ بھی تھا، اس وحی کا مخالف گروہ، رسول کے مخالفین، انہوں نے خوب شور و غوغا مچایا، انہوں نے خوب ہلا گلا کیا، انہوں نے خوب مخالفتیں کی، لیکن کیا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ یعنی حق ہمیشہ حق غالب ہو کر رہتا ہے اور باطل ہمیشہ سرنگوں ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں، جو دشمنیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف شور و غوغا اٹھاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ جھاگ کی مانند ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا۔ جو حقیقت ہے وہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ظرف کیا ہے، ہم نے اس وحی کے بارش سے کس طرح فائدہ اٹھایا، ہم اس سے کس طرح سیراب ہوئے، ہم نے اس سے کیا حاصل کیا، اس وحی کی بارش سے، یعنی قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا۔ تو آج یہ وحی، یہ بارش آج ہمارے ہاتھوں میں اب بھی موجود ہے، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کی ہر تعلیم عین حق ہے۔ تو اب آپ اور میں، ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کی بارش سب کے لیے بہا دی، سب کے لیے نازل کر دی، اب یہ انسان پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس سے کتنا حاصل کرتا ہے، اس کا کتنا ظرف ہے جس سے وہ خوبیاں سمیٹتا ہے۔ صحابہ کرام مختلف تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ ہر صحابی کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا، حالانکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی اپنا ٹائٹل دیا کہ جنہوں نے بھی ایمان کے بعد اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، وہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ لیکن ہر ایک کا کردار، ہر ایک کا اخلاق، ہر ایک کا رویہ مختلف تھا۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے 10 وہ لوگ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی ان کو۔ اسی لیے وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ پھر کچھ صحابی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جنت کی بشارت دی، کئی صحابہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے اس طرح سے، جن کو مختلف مواقع پر یا مختلف اوقات میں اللہ کے رسول نے خوشخبریاں دی۔ یہ سب کیا تھا؟ ہر ایک کا اپنا ظرف تھا، جس نے جیسے لیا، اور جس کو جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، وہ اتنا ہی نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اسلاف، محدثین اور نیک لوگ۔ آج بھی یہ تعلیم ویسے ہی موجود ہے، آج یہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کی بارش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسائی گئی بارش آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کس کا کتنا ظرف ہے اور کون اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی، للذین استجابوا لربهم الحسنی والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب وما واهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یہاں پر جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا یا بھلائی کو قبول کیا، دعوت کو قبول کیا، ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، اگر وہ زمین کی ساری دولت بھی اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ کی پکڑ سے وہ دولت ان کو بچا نہ سکے گی، اور پھر ان سے ویسے ہی حساب لیا جائے گا جیسے وہ دنیا میں اعمال کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال چھوٹے چھوٹے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن انسان اگر برائیاں ہی کرتا رہے اور کوئی نیکی نہ کرے تو پھر اس کے لیے حساب بھی ویسے ہی ہوگا۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، تو جو انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا رہتا ہے اس بنا پر اس کے انہیں نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور کوئی نیکیاں نہ کرے تو اس کی ہر برائی پر اس سے پھر پوچھ ہوگی اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہی دراصل یہاں پر سول حساب کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ نیک عمل چھوٹے چھوٹے گناہ ختم کر دیتے ہیں اور برے عمل انسان کو ہر طرح سے پھر اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، جس کا ایک حدیث ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں اس حدیث کی، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو فرماتا ہے کہ جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، محض پیشی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع کی گئی سمجھ لو وہ کہ مارا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جس کی تحقیق ہوئی، اور تحقیق سے مراد یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے پھر برائیاں ہی برائیاں کی ہوں گی، تو پھر ان کے ایک ایک عمل کی خبر لی جائے گی، اس کے بارے میں چھان بین ہوگی، پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور جس سے آسان حساب لیا جائے گا تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے ساتھ میں بھلائی بھی کی تھی، نیکیاں بھی کی تھیں، اور غلطی سے کچھ ان سے ایسے چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی تھیں، تو ایسی چھوٹی موٹی غلطیوں سے ان سے پھر کوئی باس پرس نہیں ہوگی، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا اور اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے انشاءاللہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ یہ کوالٹیز بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ سب سے پہلی کوالٹی صبر، اور جو صبر کرتے ہیں اپنی رب کی رضا کے لیے، یعنی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے اس پر وہ خون کے سے گھونٹ پی کے رہ جاتے ہیں، کوئی ان پر ظلم کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ان پر طنز کرتا ہے، کوئی ان کے اوپر جملے کستا ہے، یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، وہ کس کی خاطر صبر کرتے ہیں؟ اپنے رب کی خاطر۔ دوسرا، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دونوں طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اعلانیہ دی جائے گی، علماء کرام نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ جو فرض چیز ہے اس کو آپ اعلانیہ کریں گے، اور جو نفل صدقات ہیں اس کو آپ چھپا کر دیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اس وقت جو اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اس کے داہنے ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، اتنا زیادہ اس نے چھپا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دونوں طریقے سے دینا چاہیے۔ پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسا کر ویسا بھر، نہیں، یا ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ ہمارے یہاں تو یہ جملہ بہت مشہور ہے نا کہ تم کیوں خاموش ہو گئے، تم نے بھی بدلہ لینا تھا، تم نے ایسے کیوں کیا، تم کیوں دب گئے، تم کیا کمزور ہو۔ الٹا ہم لوگوں کو اکساتے ہیں اور بہکاتے ہیں۔ یہ جو نیکیاں ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور یہ کام کرنا آپ دیکھیں کہ آسان نہیں ہے، کسی بھی معاملے پر صبر کرنا۔ اور صبر کا بدلہ جنت کیوں کہا گیا ہے؟ کہ آپ کا نفس گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ بھلا کرے۔ تمام کو جو سمیٹا گیا ہے اوپر کی خوبیوں کو، کہ وہ یدرؤون بالحسنات السیئہ، کہ برائیوں کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں یا بھلائیوں سے دور کرتے ہیں برائی کو، اور یہی خوبی ایک مومن میں مطلوب ہے۔ جیسا مومن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے مومن بندے ایسے ہوں جو برائیوں کو بھلائی سے دور کریں، جو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں بلکہ نرمی اور عاجزی کے ساتھ دیں، کہ سامنے والا خود بخود ان کو دیکھ کر ان کا گرویدا ہو جائے کہ اچھا یہ ہوتے ہیں مسلمان، اور یہ ہوتا ہے ان کا کردار اور ان کا اخلاق۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ یہ معاملہ ہوتا ہے مومن کا، کہ وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں، شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر سے کرتے ہیں۔ کوئی ان پر خواہ کتنا ہی ظلم کرے، وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے، وہ جواب میں سچ ہی بولتے ہیں۔ کوئی ان سے خواہ کتنی ہی خیانت کرے، وہ جواب میں دیانت ہی سے کام لیتے ہیں۔ تو یہی دراصل اس حدیث کا مفہوم ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے، اور اس بات کو قرآن میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن تھا وہ تمہارا دلی دوست بن گیا۔ اتنا بڑا معاملہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس خوبی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نو باتوں کا حکم دیا گیا، اور ان میں سے چار باتیں آپ نے یہ فرمائیں، میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، لا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بتایا جاتا ہے کہ جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔ بہت ہی بہترین اصول ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھنا کہ ہم یہ جملہ کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہم بھی کریں گے، تو نہیں، ایک مومن کی یہ خوبی نہیں ہوتی ہے، مومن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ برائی کا جواب برائی سے ہی دے، ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ نہیں کرتا بلکہ وہ درگزر سے معاملہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں آخرت کا گھر چاہیے تو ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، اور یقین جانے معاف کر دینے میں جو خوشی، جو سکون، جو اطمینان، اور جو روح کو ایک طرح سے اطمینان ملتا ہے، وہ آپ سے بدلہ لینے میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ لہذا لوگوں سے درگزر کریے، کیونکہ زندگی میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہوں، آپ معاشرے میں رہتے ہوں اور ایک دوسرے سے آپ کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، پڑوس میں رہتے ہوئے، خاندان کے ساتھ ایسے معاملات تو پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درگزر سے کام لینا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، جیسے حدیث میں آتے ہیں نا کہ لا یدخل الجنہ القاطے، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رحم مجھ سے ہے، لہٰذا جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، اور جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو رشتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپت اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ یہاں پر اللہ کے ذکر کی بات کی گئی ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ شیطان نے جب انسانوں کو گمراہ کیا تو شیطان نے یہ پروپیگنڈا بھی بہت کروایا لوگوں سے کہ روح کی غذا نعوذ باللہ میوزک میں ہے، یا دل کو سکون میوزک سے ملتا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، میوزک سے تو الٹا بلکہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو اطمینان، جو روح کو تسکین ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اور چونکہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، لہٰذا روح کی غذا بھی کہاں ہے؟ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کیا ہے؟ وہی، یعنی اللہ کے نازل کردہ احکامات، قرآن، یہ سب۔ تو انسان کو سکون کہاں ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز وہاں سے بھیجی ہے، چونکہ روح بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا، لہٰذا یہ غذا اس کو وہی فراہم کر سکتا ہے جہاں سے وہ دونوں چیزیں آئی ہیں۔ اب انسان نقلی چیزوں میں اور ایسی آرٹیفیشل چیزوں میں اپنے دلوں کا اطمینان ڈھونڈتا ہے، اسے اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ بہترین کلمہ قرار دیا گیا ہے، جس کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسے جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کو قیامت کے دن میزان میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ قیامت کو یوم الحسد کہا جاتا ہے، اس وقت انسان حسد کرے گا کہ کاش میں نے الحمدللہ کہہ دیا ہوتا، یہ کاش میں نے ایک جملہ اللہ کا ذکر کر دیا ہوتا، تو آج اس ذکر کی وجہ سے میرا اعمال نامہ بھاری ہوتا اور میں اس سے بہتر مجھے درجہ مل جاتا جنت میں۔ تو اسی لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہم نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، پین کلرس لیتے ہیں یا نیند کی دوائیاں لیتے ہیں، تو ادھر ادھر جانے کی اور بھٹکنے کی بجائے کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور وہیں میں اپنے دل کا سکون اور اطمینان تلاش کریں۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ توبہ کے ویسے تو جو معنی بتائے جاتے ہیں ڈکشنری میں، کہ ایسی خوشی حاصل ہونا جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہوں، یعنی دل تو خوشی محسوس ہی کرے لیکن ساتھ میں اس کے پورے حواس، پورے اعضا بھی خوشی محسوس کرے۔ یہ ڈکشنری میننگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد وہ درخت بھی ہو سکتا ہے جو جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس درخت کا نام بھی توبہ ہے۔ تو جنت کی نعمتیں سب ایسی ہی ہوں گی جس سے انسان کا دل بھی خوش ہوگا اور مطمئن ہوگا اور اس کے حواس بھی لذت پائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ یہاں پر جو کفار مکہ تھے ان کی ایک اور بات کی تردید کی گئی، کیونکہ وہ اللہ کا لفظ تو کہتے تھے اور اللہ کا نام کسی انسان کے لیے مخصوص نہیں تھا پہلے سے ہی، لیکن رحمان جب کہا جاتا تو کہتے تھے کہ کون رحمان، یعنی رحمان کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ قل ہو ربی لا الہ الا ہو، کہ رحمان وہی ہے جو کہ میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو رحمان کو وہ نہیں مانتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، جب کانٹیکٹ سائن کیا جا رہا تھا، تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو سہیل بن عمرو جو تھا اس وقت اس نے کہا کہ یہ رحمان کیا ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو جو عرب کے دستور کے مطابق بسم ہی تعالیٰ لکھ دو، وہ لوگ بسم ہی تعالیٰ لکھا کرتے تھے، جبکہ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، تو یہ لوگ اللہ کے صفاتی ناموں کو نہیں مانتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ رحمان بھی اللہ ہی کے ناموں میں سے ہے، اور وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کہ تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو کہ جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، جس جنت کا وعدہ، وہ جنت کیسے بتائی گئی؟ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہی انجام ہے ان لوگوں کا جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں، اس میں جنت اور دوزخ کا ذکر بہت کیا جا رہا ہے۔ اور مکی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک بہت ہی پرزور انداز نظر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک بدوی عرب، جب اس نے کچھ صورتیں اس طرح کی سنی اور ایک اس لفظ پر وہ پہنچا، افعل ما تؤمر، کہ آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یا اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور آیت آتی ہے، تو وہ بالکل بغیر کسی اس کے سجدہ ریز ہو گیا، یعنی آیت سن کر ہی وہ سجدے میں گر گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ اس آیت کی جو بلاغت ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہوں، کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جو انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ تو مکی صورتوں میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا کہ ہر جملہ اپنے اندر اتنے معنی رکھتا ہے، اور ایسا انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ سن کر انسان اس کے ٹرانس میں آ جاتا ہے۔ تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شاعر بھی تھے، بہت ذہین اور فہیم انسان تھے۔ جب یہ مکہ تشریف لائے عمرہ کی غرض سے، تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ ایک جادوگر یہاں آیا ہے، اور وہ ایسا کلام پڑھ کے سناتا ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس کے جادو کے اثر میں آ جاتا ہے، لہٰذا تم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھنا۔ اب انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، یا پھر کانوں میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے ان کو کوئی آواز سنائی نہ دے۔ بعد میں خود ہی کہنے لگے کہ میں تو خود سمجھدار ہوں، میں سن سکتا ہوں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا چیز غلط اور کیا چیز صحیح ہے۔ خود ہی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کلام سنا۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کو سنا، فوراً ایمان لے آئے، اور پھر جا کر اپنے قبیلے والوں میں تبلیغ شروع کی، لیکن قبیلے والوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میرے قبیلے والوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، یعنی ایک اللہ اور ایک رسول کو، لہٰذا ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ نہیں، واپس جاؤ، دوبارہ سے تبلیغ کرو۔ جب گئے دوبارہ سے، پھر اور تبلیغ کی، ان کا پورا کا پورا قبیلہ اسلام لا چکا تھا, اسلام لا چکا. تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ قرآن کی حقانیت اور یہ قرآن کا اثر, یہ اتنا پرتاثیر کلام ہے کہ جو تعصب سے پاک لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اس کے آگے جھک جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور مکی صورتوں میں یہی انداز آپ کو نظر آئے گا. ہر آیت کو آپ دیکھ لیں کہ مثل الجنت التی وعید المتقون, کہ جنت کی مثال ایسی ہے جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے. پھر ہر لفظ, ہر آیت ہمیں اپنے ٹرانس میں لے لیتی ہے, اتنا بہترین انداز ہے. اور یہی جو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ وہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس سے ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں اس قبیلے کے, اور جن صحابی کا نام آج ہر حدیث میں ہم بیان کرتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ کون وہ صحابی تھے؟ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول بد دعا کر دیتے تو وہ قبیلہ ختم ہو جاتا, لیکن اللہ کے رسول نے دوبارہ ان کو بھیجا تبلیغ کے لیے. جزاک اللہ خیر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے اور 6 ہجری میں ایمان لائے تھے غزوہ خیبر کے موقع پر. اتنی زیادہ احادیث یاد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی حدیث ان کے نام کے بغیر ادھوری سی لگتی ہے. یعنی ہر حدیث آپ کو تقریباً جو ملے گی وہ ابو ہریرہ سے مروی ہوگی. ان پر مستشرقین نے بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص ان پر فضل کیا تھا, اور ان کو اللہ کے رسول نے دعا بھی دی تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حدیثیں یاد رہنے کے حافظ ان کا تیز ہو جائے. 5000 سے زیادہ احادیث ان کو یاد تھی, اور یہ روزانہ ان احادیث کو ریوائز کیا کرتے تھے کہ بھول نہ جائیں. اب آپ تصور کریں کہ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ہر ندی نالا اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لیتا ہے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ظرف تھا اور ان کو خواہش تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں روٹی کے لیے میں نے کوئی کوشش نہیں کی, میں بھوکا رہتا لیکن میں نے اپنے معاش کی ساری چیزیں ختم کر دی اور صرف اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹا رہتا تھا تاکہ آپ کے ہر انداز کو, آپ کی ہر بات کو میں اپنے پاس محفوظ کر لوں. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے ابو ہریرہ, فلاں حدیث تمہیں کیسے معلوم؟ وہ تو میں نے نہیں سنی اللہ کے رسول سے. تو کہنے لگے کہ اے ام المومنین, جس وقت آپ کنگی چوٹھی میں ہوتی تھیں اس وقت بھی میں اللہ کے رسول سے احادیث سنا کرتا تھا. اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے رہتے تھے, کبھی جدا نہیں ہوئے. جب آیا اس کی بات سے کبھی جدا نہیں ہوئے, اور دوسرے صحابہ کے پاس سے جا کر احادیث سیکھا کرتے تھے. تو جس کو جس فیلڈ میں دلچسپی تھی اس نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی. ابو ہریرہ کو احادیث سے دلچسپی تھی, انہوں نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف آئے, مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا, پیچھے سے آ کر حملہ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی. صلح حدیبیہ کے بعد یہ بھی ایمان لے آئے, اور پھر ایسی جنگ, یعنی جس جنگ میں جاتے اور جس جنگ میں شریک ہوتے لازمی تھا کہ وہ جنگ جیتی جاتی. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سپہ سالار کے عہدے سے ریٹائر کر دیا, معزول کر دیا, تو لوگوں نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کا یقین خالد بن ولید پر ہو چلا ہے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید شریک ہو جائیں وہ جنگ مسلمان کبھی ہار نہیں سکتے, تو اس بنا پر میں نے خالد بن ولید کو ہٹا دیا کہ جیت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ ہی جس کی مدد فرماتا ہے. اور پھر خالد بن ولید کو بھی آپ دیکھیں کہ زندگی بھر جنگ کرتے رہے. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار میں کی ایک تلوار بھی کہا تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں ان کو تلوار کا زخم نہ ہو. جس وقت ان کی موت آئی تو اپنے بستر پر تھے, اور اس وقت یہ خواہش کر رہے تھے کہ میں زندگی بھر خواہش کرتا رہا اور میں زندگی بھر میدان جنگ میں رہا کہ میری موت میدان جنگ میں آئے اور میں شہید کہلاؤں, لیکن جو اللہ کو منظور تھا کہ ان کی موت بستر پر آئی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی رکھی ہے, ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے کہ جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور جہاں اس کی موت لکھی ہے اس کو وہیں آتی ہے. ایک شخص پوری زندگی اپنی میدان جنگ میں گزار دے لیکن اس کو میدان جنگ میں موت نہیں آئی, اللہ کا حکم جہاں تھا وہیں موت آئی. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اچھا اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کریں گے اور جان دیں گے تو بیٹھے رہو اپنے گھر پر اور جان بچ جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. جس کی موت جب لکھی ہوتی ہے تو قسمت والوں کی بات ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں موت آ جائے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. تو خالد بن ولید نے اپنی اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی جس میں وہ تھے, یعنی بہت بہادر تھے کہا جاتا ہے ماشاءاللہ, اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی یعنی جو جنگی چالیں وہ چلتے تھے بہت ہی بہترین مانی جاتی تھی. آج بھی جرمن میں اور بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار میں کہا جاتا ہے کہ اسپیشل ریسرچ کی گئی ان کی جنگی چالوں کے بارے میں خالد بن ولید کے, اور بہت سارے غیر مسلم ممالک نے ان کی جنگی چالوں کو اپنایا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی آسمان سے نازل کی, بارش اوپر سے برسی, جس کا جیسا ضرب تھا وہ اس حساب سے لیتا چلا گیا. تو یہ جو جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے, تو یہ قرآن جب ہم پڑھیں تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے لفظوں پر غور کریں, اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں پر غور کریں کہ جنتیوں کے لیے کیسے وعدے ہیں اور یہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں. یہ قرآن ایسے اندھے بہرے لوگوں کے لیے نہیں آیا, غور و فکر کرنے والوں کے لیے آیا ہے. جب مسلمان مومن قرآن پڑھتے ہیں تو اس پر سے اندھے بہروں کی طرح نہیں گزر جاتے, بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور جو جنت کے وعدے کیے گئے ہیں اس کی خواہش کرتے ہیں. اور خواہش کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, خواہش کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیں, تبھی آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. آپ دل میں خواہش کرتی ہیں کہ مجھے اچھا سا کھانا بنانا ہے, تو آپ خواہش کر رہی ہیں, صبح سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے اچھا سا کھانا بنانا ہے, مجھے اچھی کوئی ڈشز تیار کرنی ہے. کیا آپ کے صرف کہنے سے اور خواہش کرنے سے وہ ڈشز تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی؟ نہیں نا. تو اسی طرح سے جنت کی خواہش کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن جنت کے لیے کوشش کرنا ایک دوسری بات ہے. تو خواہش کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ عمل میں تبدیلی. پریکٹیکل بنیے اور ایسے کام کریے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور یہ جنت کا گھر پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرار دے جس کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے, اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی, تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا, اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے, اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں, بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے, کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے, اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں, مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے, اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو. یہاں جو آیت نمبر 41 میں آیا کہ زمین کو ہم اس کے اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں, اور دوسری جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ کائنات کو ہم پھیلاتے جا رہے ہیں, تو واقعی میں اگر ہم دیکھیں, آج ہمیں بتایا جاتا ہے, یہ بات سائنس سے پتہ چلتی ہے کہ زمین اپنے اطراف سے گھٹ رہی ہے, چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو زمینیں تھیں وہ جزیروں یعنی پانی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے, یعنی پانی بڑھتا جا رہا ہے, زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, اور کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. جیسے بلیک ہولز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جب سائنسدانوں نے پتہ لگا ہے کہ اچھا یہ بھی چیز ہے وہ بھی چیز ہے, کہنے لگے کہ کچھ بلیک ہولز ایسے ہیں جن کو ہم صرف کچھ ان کے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. تو دیکھا جائے تو کائنات اپنے طور پر وسیع ہو رہی ہے اور زمین اپنے اطراف سے گھٹتی جا رہی ہے, اور یہی پھر آخر ایسا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. سورہ ابراہیم مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے. یہاں پر رسولوں کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی قوم کی زبان میں بھیجا، یعنی رسول بھی اس قوم کا تھا اور جو کتاب آئی وہ بھی اسی قوم کی زبان میں تھی. اور کسی بھی قوم کی زبان میں کیوں بھیجا جاتا ہے رسول؟ یہ کتاب اسی قوم کی زبان میں کیوں ہوتی ہے؟ کہ جس طرح سے اہل زبان اپنی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور زبان میں نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ کفار مکہ بعض اوقات یہ اعتراض بھی پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو ہماری قوم سے کیوں بھیج دیا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بولنے والے ہوں عربی اور ان پر کتاب نازل کر دی جائے یا رسول بھیج دیا جائے چینی اور جاپانی، کیونکہ اس قوم کی زبان کو جانتا ہی نہ ہو. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رسول بھیجے جو انہی کے قوم کے لوگ تھے اور انہی کی زبان بولتے تھے، کتابیں بھی انہی کی زبان میں آئیں. جس طرح سے جیسے جن کو اردو کی عادت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جن کو اردو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جو اردو جانتے ہیں، وہ کتنی بھی اچھی انگلش سیکھ لیں لیکن ان کو جو مزہ کتابیں پڑھنے میں اردو میں آئے گا وہ انگلش میں نہیں آ سکتا. اسی طرح سے جن کو بچپن سے انگلش کی عادت ہوتی ہے اور جو اردو بالکل ٹوٹی پھوٹی جانتے ہیں، اگر آپ ان کو کتنا بھی کہیں کہ اردو میں کتاب پڑھیں لیکن ان کو جو مزہ انگلش میں آئے گا وہ انگلش ہی پڑھیں گے. تو اہل زبان میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ رسول ان کو صحیح طریقے سے واضح طور پر اس مدعے وہ مدعا سمجھا دے جو وہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، یعنی قوم کے لوگ اس کتاب کی زبان کو اور اس رسول کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. لہذا رسول ہمیشہ اسی قوم کی زبان میں بھیجا گیا ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کا ذکر ہے کہ ان کو وہ واقعات سناؤ جو کہ پہلے کی قوموں کے ساتھ حالات پیش آ چکے ہیں. قرآن میں جو پانچ قسم کے مضمون بیان کیے گئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حساب سے، انہوں نے پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا قرآن کے مضامین کو. اس میں ایک مضمون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی ایام اللہ، یعنی ان قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے جن پر عذاب آیا تھا. اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اس علم کو جانتی تھیں اور انہوں نے خاص طور سے اس علم کو سیکھا تھا اور وہ اس میں ماہر بھی تھی ماشاء اللہ، کہ پہلے جو قوموں پر عروج و زوال ان کے ساتھ پیش آیا یا جو اہم واقعہ تھا جس میں قوموں پر عذاب آیا، اس کو عرب کے لوگ ایام اللہ کہتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو کس ذریعے سے، تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر ان کو پہلے کی قوموں کے قصے سناؤ تاکہ سبق حاصل کریں اور غلط روی سے بچ جائیں. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے صبر اور شکر کرنے والا ہو. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفرانے نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام انسان اگر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں اور اس کی تعریف کریں تو اللہ کی کبریائی اور تعریف میں 1% بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تعریف تو ویسی ہے جیسے خود اس نے اس کی تعریف کی ہے۔ اور اگر سارے کے سارے انسان مل کر اس کی ناشکری کریں اور نافرمانی کریں تو اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، ایک دانے کے برابر بھی۔ تو یہ انسانوں کا ہی اپنا فائدہ اور نقصان ہے، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس میں اسی کا نقصان ہے۔ اللہ کی کبریائی میں تو کوئی کمی نہیں ہونے والی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے کہ خود اس نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ہم انسانوں کی زبان تو اس سے عاجز اور قاصر ہے کہ اس رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں۔ سبحان اللہ، وہ رب اگر ہم صرف کائنات پر ہی تھوڑا سا غور کر لیں، اور جو پورا نظام، جو پورا سسٹم ہے، اور آج کل ہم زیادہ بہتر طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اس گیلیکسی کو اور یہ جو جتنی کائنات میں چیزیں اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم خود اندر سے ایک ہیبت اور ایک شکر کا کلمہ نکلتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور اسلام جیسی نعمت دی، کہ وہ رب جس نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا تو مجھ اکیلے انسان کے اس کے سامنے کیا حیثیت ہے بھلا، جب وہ ایسی بڑی بڑی بڑے سورج، کائنات، گیلیکسیز پیدا کر سکتا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، تو ہمارا وہ رب کیسا ہوگا، تو پھر اس کی تعریف کیسے کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تو بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعوت دے رہے تھے جو پچھلے تمام رسول دیتے آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہیں سابقہ اقوام کی طرح ایسے ہی کفار مکہ سے معاملہ درپیش تھا، وہ بھی اسی طرح سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے جیسے پہلے کی قومیں مخالفت کرتی آئی تھی رسولوں کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک بات مان لو، عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ اس وقت تو جو کچھ سرداران تھے کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے، لیکن جیسے ہی کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ فوراً وہ بدک گئے۔ تو کیوں وہ لا الہ الا اللہ نہیں ماننا چاہتے تھے؟ کیوں وہ اللہ کو ایک الہ نہیں ماننا چاہتے تھے؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ کوئی بہت بھاری کلمہ تھا؟ دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ جب اگر ہم اس کلمے کو مان لیں گے تو ہماری ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری مرضی، ہمارا نفس، ہم کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے نہیں مانا، اور پچھلی قومیں بھی یہی کرتی آئیں، انہی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، لیکن مومنین سے کہا گیا ہے کہ مومنین کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہے۔ جہنمیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لہو، دوسری جگہ ہمیں ملتا ہے کہ پیپ اور خون بھی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ بعض جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ کھولتا ہوا گرم پانی ان کو دیا جائے گا جو نہ ان کی پیاس کو بجھائے گا اور نہ ان کی آنتوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ آپ دیکھیں گرم پانی پینا تو دور کی بات، آپ کو یاد ہوگا کھولتا ہوا پانی ہم اگر وہ ہمارے ہاتھ پر ہی گر جائے تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہماری اسکن اس کی وجہ سے جل اٹھتی ہے، تو یہ پانی پینے کو دیا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور کچھ لہو یا پھر تیل کی تلچھٹ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوٹل میں ایسی بڑی سی کڑھائی ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں تلی جاتی ہیں تو نیچے کا جو تیل بچ جاتا ہے بہت ہی گندا خراب اور چکٹ سا ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ جگہ قرآن میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ان کو وہ تیل کی تلچھٹ والا پانی جیسا کچھ لہو پینے کو دیا جائے گا، پیپ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اب یہ انجام کو دیکھ کر آپ خود سوچیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کی۔ اللہ نہ کرے کسی ایسے گھر میں ہم پیدا ہو جاتے جو کہ کسی نان مسلم کا گھر ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے اپنے والدین کی گود سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز دیا۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اللہ ہی کا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ اب فکر کی بات یہ ہے کہ کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہی انسان ہیں، کیا ہم نے ان کو دین کی طرف بلایا ہے؟ اور کیوں یہ جو فرق ہے، کیوں ہے وہ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے وہ جہنم کا پانی پئیں گے، جہنم کا لہو ان کو دیا جائے گا؟ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کو دین کی طرف بلائیں؟ پھر جو مانتے ہیں وہ مانیں گے، جن کو نہیں ماننا ہے پھر وہ اپنا انجام خود ہی بھگت لیں گے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو دین کو نہیں جانتے ان کو دین کی طرف بلائیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راک کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہیں دنیا میں جو لیڈر اور رہنما بنے ہوئے تھے اور جن کو لوگ فالو کرتے تھے، اب وہی فالوورز وہاں قیامت کے دن ان بڑے بننے والوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے تابع فرمان تھے، کیا اب آخرت میں بھی تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے یہاں تو معاملہ دونوں کے لیے برابر ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرقكم وما انتم بمسرقي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بروئے ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ تصور کریں ذرا کیا حال ہوگا، کہ وہ لوگ جنہوں نے بھروسہ کیا ہوا تھا، اس وقت شیطان خود ان سے کہہ دے گا جن کو انہوں نے لیڈر بنایا تھا، کہ کہے گا کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی برے کام کی، اور تمہارا خود دل چاہتا تھا ان کاموں کو کرنے کا، لہٰذا تم نے اس پر لبیک کہا، لہٰذا اب یہاں پر کوئی جزا اور سزا میں کمی نہیں ہو سکتی، اب اس کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ یہ جملہ بہت غور کرنے کے قابل ہے کہ شیطان خود کہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا یہ جملہ کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ یہ تمہارے دل کی خواہش تھی جس کی بنا پر تم شیطان کے بہکاوے میں آئے، شیطان نے ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لے کر گیا تھا تمہیں گناہ کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ہاتھ کھینچ کر گناہ کروائے، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، وہ صرف دل میں خیال ڈالتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ان وسوسوں کو وہ مان لے اور اس پر عمل کرے۔ اس کے سامنے دونوں راستے ہوتے ہیں، دو چوائس ہوتی ہے، اب وہ شیطان کی بات مانتا ہے یا پھر اپنے ضمیر کی بات مانتا ہے۔ تو شیطان اس وقت بری الذمہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ تحیتهم فيها سلام، دراصل یہ زندگی دینے کی دعا کو کہا جاتا ہے، اور سلامی جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، دراصل ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں۔ تحیہ زندگی دینے کی دعا کے لیے کہا جاتا ہے، تو جنت میں ان کی پکار کیا ہوگی؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ یہاں پر کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے، اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ ہے، اور اس سے مراد دراصل پاکیزہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک اور حدیث میں کلمہ طیبہ کے جو معنی بتائے گئے ہیں، پاکیزہ بات، اور اس سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ جب عقیدہ اور عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو تمام تر بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہر بھلائیوں کی بنیاد یہ کلمہ بن جائے گا، اور ہر طرح کی برائی کی جڑ کاٹ دے گا۔ اور اسی کلمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال اسی درخت کسی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، نہ تو اس کا پھل ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا دانا معدوم ہوتا اور نہ اس کا نفع ضائع ہو جاتا ہے، اور ہر وقت میوہ دیتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا وہ کھجور کا درخت ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ یہ ابن عمر ہیں جو اس وقت بالکل نوجوان سے صحابی تھے، 10-12 سال کے۔ تو اب یہ جواب، جب اللہ کے رسول نے سوال پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، جس کا دانہ کبھی معدوم نہیں ہوتا، اور اس کی مثال مومن کی جیسی ہے، تو یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن جب بڑے بڑے بزرگ خاموش رہے تو میں بھی خاموش رہ گیا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا ادب۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا. پھر آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب ہم اس مجلس سے اٹھ آئے تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. انہوں نے کہا پھر تم نے یہ بات کیوں نہ کہہ دی؟ میں نے کہا آپ سب خاموش رہے تو میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ سمجھا. میرے والد یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اتنا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک حدیث سے مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھجور کے درخت کی مثال اور اس کلمہ طیبہ کی اور شجرہ طیبہ کی مثال ایک مومن سے بھی دی گئی ہے. یعنی مومن بھی کیسے ہوتا ہے کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، پھل دینے والا، دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے والا. یعنی مومن کوئی بھی فائدہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی جو چار صفات بتائی ہیں کہ وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اس کی عمدگی خواہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہو یا پھل اور پھول کے اعتبار سے، یعنی اس کا پھل دکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے یا پھر اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. اس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی ہوتی ہیں، گہرائی تک پیوست ہوتی ہے، یعنی مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کا بوجھ وہ سہار لیتا ہے. تیسرا، اس کی شاخیں آسمانوں میں یعنی بہت بلندی تک چلی جاتی ہیں، لہٰذا اسے جو پھل بھی حاصل ہوگا وہ ہوا کی آلودگی اور گندگی سے، جراثیم سے پاک اور صاف ہوگا. چوتھا، یہ عام درختوں کی طرح نہیں بلکہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، اور یہ باتیں کھجور کے درخت اور پھل میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس درخت کو حدیث میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے. تو یہاں پر کلمہ طیبہ کے جو اثرات یا ثمرات ہیں، یعنی کوئی بھی فصل پھل سے خالی نہیں جاتی. اور اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمہ توحید کسی مومن کے دل میں رچ بس جاتا ہے اور اس میں اس کی جڑ پیوست ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری زندگی اسی کلمے کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو جو بھی اس سے اعمال یعنی اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں اس کا فائدہ صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ اس کا فائدہ سب تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومن کو تشبیہ دی گئی ہے اس سے کہ مومن بھی جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جب وہ ایمان لاتا ہے، تو اس کی مثال یعنی اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، پھر اس مومن سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا اکیلا اپنی ذات سے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے. جو چیز کو وہ اپنے لیے بھلا سمجھتا ہے اسی کو دوسروں کے لیے بھی بھلا سمجھتا ہے. تو لہٰذا مسلمان کو اسی طرح کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی طرح ہونا چاہیے، اور یہ وہی کلمہ ہے جو اللہ کے رسول نے جس کی دعوت دی تھی. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو ایک مومن بھی ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کہا گیا ہے. اور کلمہ خبیثہ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی شرک، بت پرستی، یہ سب کلمہ خبیثہ میں آ جائیں گی. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی اس کو جب چاہے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمزور پودا ہوتا ہے، ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے تو اس کو جڑ سے وہ اکھاڑ دیتا ہے. تو یہ مثال ہر اس باطل نظام پر صادق آتی ہے، جو جیسے کہ ہمارے یہاں پر ایک مثال مشہور ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو وہ اسی مضمون کے مطابق ہے سمجھے. حدیث کی روح سے شجرہ خبیثہ سے مراد اندرائن کا پودا ہے جس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی باطل نظام رائج ہوگا تو وہ کڑوے برگ و بار ہی لائے گا. معاشرے میں بد امنی، رشوت، ایک دوسرے کا حقوق غصب کرنا، فساد اور جان و مال کا محفوظ نہ رہنا، یہ ساری بے چینیاں، ساری برائیاں عام ہوں گی جہاں پر شجرہ خبیثہ ہوگا، جہاں پر باطل کی حکومت ہوگی، جہاں ایسا نظام قائم ہوگا جو اللہ کو ماننے والے لوگ نہ ہوں گے، تو وہاں پر پھر ایسے ہی خراب کام ہوں گے. ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے قبر میں سوال جواب، جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آخرت کے علاوہ ایک تیسرا مقام عالم برزخ یا قبر کا مقام ہے. یعنی قبر میں جب فرشتے میت سے سوال کریں گے تو اس وقت بھی مومن ثابت قدم رہے گا، جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. اس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. انہیں قبر میں سوال جواب ہوں گے یا قبر میں جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ اس وقت اس کلمے پر ثابت قدم رہے گا جس نے زندگی بھر اس کلمے پر عمل کیا ہوگا. تو یہی قول ثابت کہا جا رہا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کے بعد اس کی قبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم ثبت بالقول ثابت, اور قول ثابت سے مراد یہی کلمہ ہے یعنی کلمہ طیبہ. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ قبر میں تین سوالات ہوں گے, تو اس وقت جو مومن ہوں گے اور جنہوں نے زندگی بھر اس کلمے کے مطابق گزاری ہوگی تو وہ تو اس کا جواب صحیح طریقے سے دے سکیں گے, وہ اس وقت ثابت قدم رہیں گے. لیکن جو مشرک وغیرہ ہوں گے تو یہ سوال کا جواب وہ نہ دے سکیں گے. کہا جاتا ہے, حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ جب فرشتے مشرکین سے سوال کریں گے تو وہ کچھ جواب نہ دے سکے گا, صرف یہ کہہ دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا, میں تو دنیا میں وہی کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے. یعنی دنیا میں ان لوگوں نے جو کچھ غلط سلط عقیدے گھڑے میں بھی وہی غلط عقیدہ اپنائے ہوئے تھا. انس بن مالک سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو بلا شبہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں, تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اگر وہ ایماندار ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اسے کہا جاتا ہے, تو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تجھ کو جنت میں ٹھکانہ دیا. تو وہ دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھے گا. قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. پھر انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ منافق یا کافر ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے, میں نہیں جانتا, میں تو وہی کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اس سے کہا جائے گا کہ نہ خود سمجھا اور نہ خود پڑھا. پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی مار پڑے گی کہ وہ بلبلا اٹھے گا اور اس کی یہ چیخ و پکار جنہوں انس کے سوا آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے اس وقت جو ان سوالات کے جوابات دے گا تو وہی دراصل قول ثابت ہوگا, یعنی لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے. اور یہ کون کہہ سکے گا؟ اس وقت بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے, کیونکہ وہ فرشتے جو ہوں گے منکر نکیر ان کی شکلیں بہت ہی خطرناک قسم کی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو ثابت قدم رکھے, اور جس نے پوری زندگی اس کلمے کے مطابق گزاری ہوگی وہی ان سوالات کے جوابات صحیح طریقے سے دے سکے گا. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا, یعنی جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو, اچھا مزے کر لو, آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, قبل اس کی کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی حالت میں دیا گیا صدقہ وہ قابل قبول اور بہتر ہوگا, بنسبت ایسے کہ جب انسان کی موت اس کی حلق تک آ جاتی ہے اور پھر اس وقت وہ کہنے لگتا ہے کہ فلاں اس کو دے دو, فلاں اتنا اس کو دے دو. اب جبکہ دینے کا کیا فائدہ جبکہ یہ ہونے ہی والا دوسروں کا ہے. تو لہٰذا اچھی حالت میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اچھی حالت میں کی گئی عبادت یا صدقہ اور خیرات وہی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا. جب موت قریب پہنچ جائے اس وقت جب نیک کام کرنے لگے تو وہ کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں پر نماز قائم کرنا اور کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ کب کرنا ہے؟ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن خرید و فروخت کوئی کام نہیں آئے گی. یعنی آج تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ریال ایک روپیہ بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کی بہت قدر و قیمت ہوگی اللہ کے پاس, لیکن قیامت کے دن آپ اگر اللہ کی راہ میں کتنا بھی مال دینا چاہیں گے تو آپ نہ کسی مال کے مختار اور مالک ہوگے اور نہ آپ دے سکیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے, لہٰذا جو بھی عمل کرنا ہے آج دنیا میں کر لو, پھر جب دار الجزا کا وقت ہوگا تو انسان عمل نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا آج ہمارے پاس موقع ہے, آج ہم جو بھی نیک کام کرنا ہے اللہ کی راہ میں کر لیں. اور ابھی خصوصاً رمضان ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان یہ ایک دوسرے سے مواسات یعنی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے, اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے. تو لہٰذا خاص طور سے ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں جو اچھی طرح سے سحر اور افطار بھی نہیں کر سکتے, اور جس نے کسی کو ایک افطار کروایا کسی معمولی چیز سے ہی صحیح تو اس کو اتنا اجر ملے گا جو سامنے والے کے روزہ رکھنے سے روزے دار کو ملتا ہے. تو ہم کوئی نیکی کا موقع اس رمضان میں سے جانے نہ دیں, چاہے وہ صدقات ہوں، خیرات ہوں یا ذکر و اذکار ہوں، یا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی ہو، کوئی نیکی ہو، کوئی بھی کام ہم ضرور جو ہے کوشش کریں کہ ہم اس کو انجام دے سکیں تاکہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. واقعی میں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم صرف اپنے کسی ایک چیز پر، اپنے جو ہمارا جو جسمانی نظام ہے اسی پر اگر ہم غور کر لیں، اور اس میں سے صرف کوئی ایک چیز اگر ہم لے لیں، ہم جو سانس لیتے ہیں، جو سانس خارج کرتے ہیں، جو ہمارا پورا ہمارے جسم کا جو سسٹم ہے، کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا سونا، ہر چیز، اگر ہم واقعی میں نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان تو بڑا ہی ناشکرہ ہے. تو اس کا شکر کیسے ہوگا؟ جیسے ہر ہڈی اور جوڑ کے بدلے شکر ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان کے اندر جوڑ پیدا کیے ہیں، ہڈیاں، ان سب پر شکر واجب ہے، اور ان سب کی طرف سے وہ دو رکعت نماز جو صبح کے وقت انسان پڑھتا ہے وہ کافی ہو جائے گی، جس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنیں. پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور شاید کہ یہ شکر اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میری دعا قبول کر. پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو عذر معاف کر دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے. اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جاتے ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہاں پر ہمیں حدیث بھی پتہ چلتی ہے، حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو لپیٹ لے گا، اور اس وقت فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ دنیا میں جب بادشاہ بنے پھرتے تھے، آج جبار اور قہار کون ہے، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اس وقت جواب ہوگا کہ صرف اللہ کی. تو اس وقت مجرم وہاں پر اس طرح سے پیش ہوں گے کہ ان کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. تو جو دنیا میں بڑے بنے پھرتے تھے، آخرت میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. اور یہاں پر جو قطران کا لفظ ہے، اس سے مراد ہر وہ جلنے والا مادہ ہے جو بدبودار، گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلتا ہے، اور بہت دیر تک جلتا رہتا ہے اور بجھتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس سے روڈ بنایا جاتا ہے، بالکل گرم ہوتا ہے، اور جس چیز سے بنایا جاتا ہے، جب آگ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ آگ مجرموں کے تمام جسم سے لپٹ رہی ہوگی. اور چہرے کا نام بالخصوص اس لیے کیا گیا کہ جو بدن کی ظاہری ساخت سب سے جو اچھا حصہ ہوتا ہے وہ چہرہ ہی ہوتا ہے، اور چہرے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دوسرے جسم کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پر مجرموں کا جو بتایا گیا انجام کہ ان کے چہروں پر آگ کی لپٹ یا شعلے ہوں گے، اور ان کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لے کہ حقیقت میں بس اللہ ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہوں وہ ہوش میں آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.